السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قران حکیم کا 13واں پارہ ہے اور سورہ ابراہیم کا یہ چھٹا رکوع ہے، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 41 تک یہ چند آیات ہیں جو اس چھٹے رکوع میں سورہ ابراہیم کے شامل ہیں. کچھ الفاظ تو ہمیں یاد بھی ہیں اور دعائیہ الفاظ ہیں جو اس مقام پر اس رکوع کے مضامین میں اور آیات میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سورہ زاریات کی آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کے مفہوم میں جو ایک مطلوب شے ہے وہ ہے تذلل کا معاملہ، یعنی جھک جانا، بچھ جانا. اصل تو مراد ہے کہ بندہ پوری زندگی میں اللہ کے سامنے جھکا رہے اور جھکنے کی کوشش کرے، انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملہ. اللہ 24 گھنٹے معبود ہے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا بھی 24 گھنٹے کا ہے. البتہ یہ تذلل، یہ جھک جانا، بچھ جانا، اس کی کیفیت بہت زیادہ اس کا اظہار ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بہت ہی مختصر اور جامع احادیث ہیں جامع ترمذی میں، آپ نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، اور آپ نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور دعا عبادت کا مغز، اس کا جسٹ، اس کا جوہر، اس کا حاصل ہے. اور دعا کیا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اپنی کمزوری کو، محتاجی کو، بے بسی کو، جو بھی الفاظ آپ استعمال کر لیں. تو عبادت کا ایک پہلو تذلل، جھک جانے والا، اس کی انتہا ہے جو دعا میں بندے کو نصیب ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ کی شان کریم یہ کہ اللہ تعالیٰ خود دعائیں ہمیں سکھاتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ لفظ قل لاتا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یوں دعا کرو اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا انہوں نے شفقت کے ساتھ معاملہ کیا تھا. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اے نبی علیہ السلام یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے علم کے اعتبار سے بڑھا دیجئے. تو ایک انداز ہوتا ہے دعا یوں سکھانے کا. اور کبھی اللہ تعالیٰ دعائیہ کلمات عطا کرتا ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعائیہ انداز خود اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی دعائیں اور اپنے نیک بندوں کی دعائیں قرآن حکیم میں نقل کرتا ہے. اب یہ کہ حضرت آسیہ علیہ السلام خاتون ہیں، ان کی بھی دعا سورہ تحریم کے آخر میں کہ اے میرے رب میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. تو اللہ نبیوں کی دعائیں بھی نقل کرتا ہے قرآن حکیم میں، اور غیر انبیاء کی دعائیں بھی نقل کرتا ہے. اور یوں ان مختلف پیرایوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے. اسی مانگنے کے اعتبار سے یہ دعائیں جو قرآن کریم میں نقل کی گئیں ان کے اعتبار سے یہ مقام بھی بڑا قیمتی ہے. سورہ ابراہیم کا آیت رکو نمبر 6، یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہے، دعا کے آداب بھی اس میں آ رہے ہیں، اور عاجزی کا ذکر بھی آ رہا ہے. پیغمبرانہ طرز عمل کیا ہوتا ہے مانگنے کے اعتبار سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نقل فرما رہا ہے. مادی نعمتوں کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور روحانی نعمتیں مانگنے کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. اسی طریقے پر مقصد زندگی بھی واضح ہو رہا ہے، اسی طرح اولاد کے بارے میں بندے کو فکر مند ہونا چاہیے، اس کا ذکر بھی آ رہا ہے. یہ ذکر بھی آ رہا ہے کہ اولاد کو اگر سیٹل کرنا ہو، اولاد کو اگر سیٹل کرنا ہو تو کن مقاصد کے لیے سیٹل کرنا چاہیے. اسی طرح امیگریشن یا مائگریشن تو ہمارے سے بھی بہت ہو رہی ہے. ہاں، لوگوں کے معاشی مسائل بھی ہیں. ایک پچھلے چند مہینوں کے اندر 10 لاکھ بندہ پاکستان سے چلا گیا، لیکن یہ مائگریشن تو عام طور پر ہوتی ہے اپنے ذرا مادی معاملات کے حوالے سے، دنیاوی معاملات کے حوالے سے، معاشی معاملات کے حوالے سے. ان دعاؤں کے ذیل میں اللہ تعالیٰ یہ مقصدیت بھی ہمارے سامنے واضح کرتا ہے کہ بندہ اپنے بارے میں بھی اور اولاد کے بارے میں بھی کیا ویژن رکھے، اور اولاد کو کہاں سیٹل کرنے کی کوشش کرے، اولاد کے بارے میں کیا اس کا رویہ ہونا چاہیے. یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی اکیلے کی ذات کی فکر کرنا کافی نہیں، اپنے گھر والوں کی فکر کرنا، اولاد کی فکر کرنا، تمام مسلمانوں کے بارے میں فکر مند ہونا، ادھر کے بارے میں بھی فکر مند ہونا اور ہیئر آفٹر ادھر کے بارے میں بھی فکر مند ہونا، یہ بھی یہاں پر سکھایا گیا ہے. اسی طرح اللہ کی بندگی اور اسی طرح اللہ سے لو لگانا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کی توحید پر کارمند رہنا، اللہ کی شکر گزاری کے جذبات اپنے اندر پیدا کرنا، یہ سارے پہلو ہیں جو ان دعاؤں کے ذیل میں اور ان آیات کے ذیل میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے. اب آئیے سمحیت کے بعد مختصراً اس مقام کا مطالعہ کرتے ہیں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. پہلی دعا امن کے حوالے سے ہے، شہر امین یعنی بلد الامین مکہ مکرمہ کے تعلق سے. البتہ یہ دعائیں ہم اپنے شہر کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں، اس پورے عالم دنیا کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں. پہلی دعا امن کے تعلق سے، اور امن کتنی بڑی نعمت ہے. بہرحال پاکستان والے بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، ہم تھوڑا زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اس چیز کو، آپ حضرات بھی سمجھتے ہیں، اور اس وقت تو سارا عالم سمجھ سکتا ہے کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے. امن ہے تو معاشی ایکٹیویٹی بھی چلے گی، اور امن ہوگا تو اللہ کی بندگی کے تقاضے بھی پورے ہو سکیں گے. تو یہ اس قدر بڑی دعا ہے مادی نعمتوں کے اعتبار سے بھی اور روحانی نعمتوں کے اعتبار سے بھی، اپنی معاش دنیاوی امور انجام دینے کے اعتبار سے بھی. گو کہ جب یہ دنیاوی امور شریعت کی تعلیم کے مطابق ہو جائیں تو یہ دنیا کے امور نہیں رہتے، یہ دین کا حصہ بنتے ہیں اور آخرت کے اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں. تو یہ فرق کرنے کے اعتبار سے کہ اگر امن ہوگا تو دنیاوی معاشی ایکٹیویٹیز بھی ہو سکیں گی، اور امن ہوگا تو معاش سے بڑھ کر معاد یعنی آخرت کی بھی فکر و تیاری کر سکیں گے. پہلی دعا امن کے بارے میں. فرمایا آگے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اور اے میرے رب مجھے محفوظ رکھ اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. اب ابراہیم علیہ السلام موحد، اس معنی میں کہ اللہ 6 مرتبہ ان کو یہ سرٹیفیکیشن دیتا ہے قرآن حکیم میں، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ان کی توحید کے عملی اظہار کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے، امنی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو اپنا رخ اس اللہ کی طرف یکسو ہو کر لی، حنیفہ یکسو ہو کر جس نے زمین و آسمان کو بنایا. البتہ اس مقام پر کیونکہ مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں جو لوگ آباد تھے وہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، مگر یہاں تو 360 بتوں کی گندگی رکھی ہوئی، بت پرستی کا رواج ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دہانی کرا رہا ہے، تم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہونے کے دعوے دار ہو، تم ان سے نسبت رکھنے کے دعوے دار ہو، اور تم نے اللہ کے گھر کو بتوں کی گندگی سے بھرا ہوا، حالانکہ وہ تو توحید کی دعوت دینے والے بھی تھے اور اپنے بارے میں بھی فکر مند تھے. یہ ہے پیغمبران اخلاق، معصوم ہوتے پیغمبر تو خطا سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کی براہ راست نگرانی میں ہوتے، لیکن اے میرے رب مجھے محفوظ رکھ، یہ عاجزی ہے پیغمبر کی اور امت کے لیے تعلیم ہے. اور وہ جو مکہ مکرمہ میں آباد لوگ تھے ان کو بھی نسبت، کیونکہ وہ رکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے، توجہ دلائی جا رہی، اور میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. اپنی فکر بھی ہے اور اپنی اولاد کی فکر بھی ہے، اور پیغمبر کی عاجزی کا بیان کیا ہے، اللہ تو مجھے محفوظ رکھ. پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ہاں اللہ کی براہ راست نگرانی میں ہوتے ہیں، مگر اس سب کے باوجود وہ رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے بھی آیا ہے کئی مرتبہ کہ سلام پھیرتے نماز کا، حضور علیہ السلام فرض نماز کا تو کیا پڑھتے تھے، اللہ اکبر استغفر اللہ. یہ عاجزی ہے حضور کی. اول تو معصوم ہے, پھر استغفار کس بات پر؟ نہیں, اس بات پر کہ مالک تیرے حکم پر جھک تو گئے, اس جھکنے میں کمی رہ گئی ہو تو اس پر بھی استغفار ہے. ہمارا تو خیال ہے کہ گناہوں پر استغفار کرنا چاہیے نا. وہاں پہ محمد مصطفیٰ کی نماز کیا ہوگی؟ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اور دعا کیا ہو رہی؟ اللہم اعنی علی ذکریکا و شکریکا و حسن عبادتک. اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنے عمدہ عبادت کے لیے. تیری توفیق کے بغیر تیری بندگی ممکن نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری عبادت, تیری استعانت, تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ پیغمبرانہ اخلاق بھی اور ہماری تربیت کے امور بھی ان دعاؤں کی تعلیم کے نتیجے میں سامنے آ رہے ہیں. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور اے میرے رب, مجھے محفوظ رکھ, دور رکھ, اور میری اولاد کو بھی اس بات سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. اے میرے رب, انہوں نے, ان میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا. کنہوں نے؟ ظاہری اعتبار سے یہ بت ہیں, ظاہری ذریعہ تو یہ بنے نا, ظاہری سبب اس بات کی طرف اشارہ. رب انہن اضللن کثیر من الناس. اے میرے رب, بے شک انہوں نے ان لوگوں میں سے بہت سے کو گمراہ کر ڈالا. یہ ظاہری سبب کی طرف اشارہ ہے, ورنہ قرآن کریم کہتا ہے اما شاکر و اما کفورا. اللہ کہتا ہے ہدایت کا راستہ ہم نے وعدے کر دیا سورہ دہر کے شروع میں, اب جو چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرے, جو چاہے ناشکری کرے. یہ تو اللہ نے امتحان میں بندے کو ڈالا, دونوں آپشنس دیے, چاہے شکر کی طرف جائے چاہے وہ کفر کی طرف. البتہ یہاں ظاہری سبب جو بت بنے ان کی طرف اشارہ. اگلی بات, فمن تبعنی فانہ منی. پس جس نے میری اتباع کی بے شک وہ مجھ سے ہے. ان مشرکین مکہ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ تم دعوے دار ہو نسبت کے ابراہیم علیہ السلام سے, اولاد ہونے کا دعویٰ ہے, نسبت ہونے کا دعویٰ, حرکتیں تمہاری دیکھو. اور وہ کیا بتا گئے ہیں؟ فمن تبعنی فإنه مني. پس جس نے میری اتباع کی, میری پیروی کی, بے شک وہ مجھ سے ہے. معلوم ہوا کہ کسی سے نسبت اور تعلق کا دعویٰ اس کی پسند ناپسند کے خیال رکھنے سے متعلق بھی ہے, اور کسی سے نسبت اور تعلق کا دعویٰ اس کی بات کو ماننے سے مشروط اور کنڈیشنل ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے دعوے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے مشروط اور کنڈیشنل فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرما دیجئے لوگوں, اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو. اللہ اپنی محبت کے دعوے کے ثبوت کے لیے ہم سے اتباع رسول کا تقاضا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی کلام ہوتا رہا ہے ماضی میں خطبات جمعہ میں. اتباع حضور علیہ السلام کی زندگی کی ایک ایک ادا میں ہے, اتباع عبادات اور معاملات اور اخلاقیات میں بھی ہونی چاہیے, اور اتباع گھریلو معاملات میں بھی ہونی چاہیے, اور اتباع معاشی اور معاشرتی دیگر معاملات میں بھی ہونی چاہیے, اور اتباع 23 برس کی محنت, دعوت دین کی 23 برس کی سنت, اقامت دین کی جد و جہد کی 23 برس کی سنت, اور رب کی زمین پر رب کے نظام کو بالفعل قائم کرنے کی جد و جہد والے پہلو کے اعتبار سے بھی اتباع رسول اللہ کی ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تفصیلات تو آتی رہی, یہاں نقطہ کیا ہے؟ فمن تبعنی فإنه مني. پس جس نے میری اتباع کی بے شک وہ مجھ سے ہوگا. یہی بات اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. جامع ترمذی میں روایت ہے, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی, یہ اہم نقطہ, میری سنت, میرے طریقے, میرے راستے سے محبت کی, بے شک اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اب ہمیں کتنا شوق ہے کہ ہم جنت میں حضور کے ساتھ ہوں. صحابہ تو پریشان ہوتے تھے اس پر, بلکہ اگر آج کی اصطلاح استعمال کریں نا, بڑی ٹینشن ہمیں ہوتی ہے, فرسٹریشن ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ, ہائپر ٹینشن بھی ہوتی ہے. صحابہ کو پریشانی کیا تھی؟ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ غمزدہ کیفیت ان کو دیکھا تو فرمایا, کیوں تمہاری کیفیت کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول کے سامنے عرض کرتے, یا رسول اللہ, یہ بات رولاتی ہے, پتہ نہیں جنت ملے گی یا نہیں. ہم تو گویا کہ شاید بورڈنگ پاس لے کر بیٹھے ہوئے نا جیب میں, کتنا ہمیں فکر ہے کہ ہم جنت میں ہوں گے کہ نہیں. صحابہ روتے ہیں اس بات پر. تو اللہ کے پیغمبر, یہ بات رولاتی ہے, پتہ نہیں جنت ملے گی یا نہیں. اور اگر اللہ نے فضل فرمایا, اس کی رحمت کے بغیر تو جنت نہیں ہے نا, اور اگر اللہ نے فضل فرمایا تو اگلی بات یہ رولاتی ہے, پتہ نہیں آپ کہاں مقام بلند پر ہوں گے, مقام محمود, اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے, تو پتہ نہیں ماں دیدار ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ ہے صحابہ کی پریشانی. اس پر وہ اللہ کی طرف سے آیت کریمہ کا نزول جو انعام یافتہ لوگوں کا بیان سورہ نساء آیت نمبر 69 میں آتا ہے، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء صالحین، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کیا یہ عمدہ رفقا ہیں جو اللہ کسی کو عطا فرمائے گا. صحابہ کہتے ہیں اس آیت کے نزول پر جتنی خوشی ہوئی ہمیں اس سے پہلے نہ ہوئی، کہ کل بھی حضور کا ساتھ، حضور کی صحبت اور حضور کا دیدار میسر آئے گا. شرط کیا آ رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا معاملہ. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا تقاضا رمضان سے منسلک نہیں ہے فقط، جمعے کی دو رکعت سے منسلک نہیں، صرف پنج وقتہ نماز سے منسلک نہیں، یہ ہول پیکج ہے. جیسے قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی 24 گھنٹے کا تقاضا، انفرادی سے لے کے اجتماعی معاملات تک، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع کا تقاضا بھی زندگی کے تمام گوشوں میں. نبی علیہ السلام کی کوئی ادا غیر اہم نہیں، ہر ادا قیمتی ہے. البتہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 23 برس کی محنت کیا ہے، رخ زندگی کیا ہے. مسواک کرنی بالکل کرنی چاہیے، کبھی عہد کے میدان میں جا کر بھی مسواک کرنا پڑے گی نا. خوشبو لگائیں، بہترین لگائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مسنون سمجھ کر لگائیں، ٹھیک ہے، مگر کبھی طائف کی گلیوں میں بھی شاید خوشبو لگانا پڑ جائے گی. یہ ہول پیکج لینا چاہیے نا، آل انکلوسیو پیکج ہے نا، بٹ اینڈ پیسز میں تو نہیں، یا پک اینڈ چوز والا تو معاملہ، ہول پیکج ہے نا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہرحال فمن تبعنی فانہ منی، پس جس نے میری اتباع کی، میری پیروی کی، بے شک وہ تو مجھ سے ہوگا. ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، اگلا پیغمبر ہمیں سکھا رہے ہیں، اللہ سے مانگتے کیسے ہیں، اللہ کو مناتے کیسے ہیں، اللہ کے سامنے لجاجت کے ساتھ اپنا مقدمہ رکھتے کیسے ہیں. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور رحیم، تو بے شک اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے اللہ جس نے میری نافرمانی کی تو اس کو عذاب دے دے، تو اس کو جہنم میں ڈال دے. اچھا اللہ خود کہتا ہے، سبحان اللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے احکامات آئے نا، اولاد کا حصہ، ماں باپ کا حصہ، زوجین بیوی شوہر کا حصہ. آیت نمبر 11 اور 12 میں تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حوالے سے احکامات دی کہ اس کا کتنا حصہ ہوگا. آیت 13 میں فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر اس کے لیے جنت، اور آیت 14 میں فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت بلکہ معصیت کرے، نافرمانی کرے، اس کے لیے جہنم. یہ وراثت کے احکامات بڑے اہم ہیں. ظہر کی 4 رکعتوں کی تعداد قرآن نہیں بتاتا، وہ سنت رسول نے بتائی، مگر وراثت کا ایک ایک جز، کس کا کتنا کتنا حصہ ہوگا، قرآن بتاتا ہے، اتنا اہم معاملہ ہے. بہرحال اس کی فرما برداری، ان احکامات کی فرما برداری پر جنت، اور ان کی معصیت، ان احکام کی نافرمانی پر جہنم. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ جو تیری نافرمانی کرے تو اس کو جہنم میں ڈال دے، نہ. شفاعت کا ایک لطیف انداز ہے اس مقام پر، اور یہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام بھی سکھاتے ہیں، اور یہ روح اللہ عیسی علیہ السلام کا ایک انداز قیامت کے دن ہوگا، اور یہ انداز امام الانبیاء محمد مصطفیٰ نے زمین پر بھی اختیار کیا ہے. میں عرض کروں گا ابھی آگے صلی اللہ علیہ وسلم کیا عرض کر رہے ہیں، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور رحیم، بے شک اللہ تو غفور ہے، تو بخش دینے والا، تو رحیم ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ ہے بڑا لطیف پیرائے میں اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنے کا معاملہ. اب یہ بات عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے رکھیں گے قیامت کے دن. سورۃ المائدہ کے آخری 2 رکوعوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا ایک مکالمہ جو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ہوگا. سورۃ المائدہ کے بالکل آخر میں بات آئی ہے، وہ عرض کریں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ کا تو ان کو عذاب دے، تیرے بندے، اور تو مالک ہے تو جو چاہے سو کرے، مالک جو چاہے کر سکتا ہے، بندوں کا اختیار نہیں. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ کا تو ان کو عذاب دے، بے شک یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور تو ان کو اگر بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اللہ تو عزیز ہے، تیرا پورا اختیار ہے، تیرے اختیار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ٹال نہیں سکتا، اور تو حکیم ہے، تیرا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اے اللہ کہ تو سب کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لے تو تیرا پورا اختیار بھی ہے، اور تو سب کو معاف کرنے کا فیصلہ فرما دے تو تیرا یہ فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوگا. پیغمبر ہمیں مانگنا سکھا رہے ہیں، اور یہ آیت اللہ کے رسول علیہ السلام مسند احمد کی روایت ہے، ایک مرتبہ پوری رات حضور نے یہ تہجد کے قیام میں جو ہے وہ یہ آیت تلاوت کی ہے، حضور کو امت کا خیال تھا. ان تعذبهم فانهم عبادك، پوری رات، ہم تو شاید چار مرتبہ پڑھ کر ہی تھک جائیں گے. اور وہ رحمت للعالمین عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تم پر مشقت آئے انہیں گرا گزرتی، تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں. بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمان والوں پر شفقت فرمانے والے، رحمت فرمانے والے. پوری رات حضور قیام اللیل میں اللہ کے حضور یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادك، اللہ کا تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں. وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اور اللہ کا تو ان کو بخش دے تو تیرا پورا اختیار ہے اور تو حکیم ہے، تیرا یہ فیصلہ بھی حکمت بھرا ہوگا، تیرا فیصلہ کوئی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. یہ ہے پیغمبرانہ آداب جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں، مانگنے کے اعتبار سے، اللہ کو منانے کے اعتبار سے، اللہ سے لو لگانے کے اعتبار سے، اللہ کے سامنے جھکنے کے اعتبار سے. فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب، میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کی ایک شاخ یا حصے کو ایک ایسے میدان میں جہاں کو کھیتی نہیں ہوتی، وادی غیر ذی زرع، بے آباد وادی مقام، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس. ربنا، اے ہمارے رب، لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے. یہ سیٹلمنٹ کی بات، اولاد کو سیٹ کیا جا رہا ہے، اور اولاد ابھی کتنی بڑی ہے، دودھ پیتا بچہ ہے ابھی، بی بی حاجرہ کی گود میں. کیوں؟ لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے. اب یہ مشہور واقعہ ہمارے ذہن میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے گزری ہوئی. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاہِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے بعض باتوں میں ان کا امتحان لیا، فاتمہن، وہ سارے کے سارے امتحانات میں پورے اترے. امتحان لینے والا رب یہ سرٹیفکیٹ دے رہے، وہ پورا اترے سارے کے سارے امتحانات میں. اللہ اکبر کبیرہ. انہی امتحانات میں ایک سیکنڈ لاسٹ کیا ہے، اس دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں کے ساتھ، بی بی ہاجرہ کے ساتھ، اے ابراہیم، بے آباد زمین میں چھپڑاؤ. ہم تو آج کی سو کالڈ انورٹیڈ کاما میں سویلائزڈ دور میں بھی فیملی کو کہیں اکیلا چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، کتنے ان کے لیے حفاظت کے اہتمام کرتے ہیں، اور وہاں کہا جا رہا ہے چھوڑ کر چلے بھی جائیں، اور وہاں کیا ہے، ہاں بیتک المحرم، تیرا محترم گھر، اسی سے اشارہ کہ موجود تو ہے. اور وہی رائے کہ آدم علیہ السلام نے اول اس کی تعمیر فرمائی، ہاں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ خاصا عمارت مخدوش ہونے کا معاملہ ہوا، کچھ بنیادیں سی رہ گئی تھی، وہ پورا واقعہ بھی پھر بعد میں از سر نو تعمیر والا بھی ہمارے ذہن میں رہے. تو وہ گھر تو موجود، اس کے نشانات کہہ لیجئے موجود ہیں. اور وہاں بی بی ہاجرہ کا آخری ایک سوال یہ تھا، کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہے، آپ چلے جائیں، پھر اللہ ضائع نہیں کرے گا ہمیں. کتنی آسانی سے جملہ میں نے دہرا دیا. ذرا ایک ماں کی سطح پر سوچیں، وہ ماں کہ جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ موجود ہے، اور انوائرمنٹ کیا ہے، کچھ اگتا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں وہاں پر، اور وہ اللہ کی بندی کہتی کہ آپ چلے جائیں، اللہ ضائع نہیں کرے گا. یوں تو نہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کے معاملات کو اور ان کے نشانات کو اور ان کے طور طریقوں کو اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، آپ چلے جائیں، اللہ ضائع نہیں کرے گا ہمیں. یہ تو ہوا اللہ پر توکل. آگے ہے اپنی سی سعی، وہ سعی آج تو صفا مروہ کے درمیان جو ہو رہی ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مگر وہ سعی جو بی بی ہاجرہ کی تھی وہ کیا تھی؟ اب بہرحال بچے کے لیے غذا کا اہتمام تو تب ہوگا جب ماں کے بطن میں کچھ جائے گا، ماں کے وجود میں کچھ جائے تو بچے کی غذا کا اہتمام ہو. تو کبھی صفا وہ دیکھنے کو قافلہ گزر رہا ہو، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، پھر بچے کی طرف آتی، پھر مروہ کی طرف. یہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ سعی، یہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حج اور عمرے کا اس کا لازمی حصہ بنا کر قیامت تک کے لیے جاری کر دیا. پھر کیا ہوا؟ توکل اللہ پر، آپ جائیے اللہ ضائع نہیں کرے گا، اور اپنی سی کوشش کرنی ہے، محنت سے فرار نہیں، توکل اللہ پر، کوشش اپنی سی. اللہ نے معجزہ عطا فرما دیا، زمزم جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے. یہ ہے جو پیغام ہمارے سامنے آ رہا ہے، اللہ کی خاطر تو اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ دینا، گھر والوں کو بھی چھوڑ دینا، اور ان کو قربان تک کر دینے، وہ آخری امتحان، اپنے ہاتھ سے ذبح کرو اپنے بیٹے کو، اللہ اکبر، وہ انتہا ہے، وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بات ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. بہرحال، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کا ایک حصہ یہ بے آباد زمین میں تیرے محترم گھر کے پاس آباد کیا ہے. کس لیے؟ ربنا اے ہمارے رب, یقیم الصلاۃ, تاکہ وہ نماز قائم کریں. نماز قائم کریں, نماز قائم کریں. اللہ کی یاد, اللہ سے دعا لگانا, اللہ کو راضی کرنا, یہ بنیادی معاملہ ہے. بقیہ چیزیں اس کے تابع ہیں, بقیہ چیزیں اس کے تابع ہیں. بقیہ معاملات میں تو کمی ہو سکتی ہے, مگر رب کو راضی کرنے کے جو مطالبات اور تقاضے, ان میں کمی نہیں ہو سکتی. اب فوراً ذہن میں آتا ہے کہ کمائے بھی نہ, کس نے منع کیا ہے؟ اول تو ہم چھوڑتے بھی نہیں ہیں, لیکن منع کس نے کیا؟ کسی نے منع کیا آج تک؟ دیکھیے, اتنا تو یاد رکھیں کہ کمانے میں حلال حرام کی تمیز تو رکھیں گے نا. اور کمانا جی, کمانا تو فرض ہے, بالکل صحیح بات ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نوٹ کا تو سائز بھی چھوٹا ہو گیا. پہلے وہ فرنٹ پر بابا قوم کی تصویر کے ساتھ اچھا جملہ لکھا ہوتا تھا, حصول رزق حلال عین عبادت ہے. اب شاید اس کی اہمیت کم ہو گئی, سائز بھی چھوٹا ہو گیا نوٹ کا, اور یہ عبارت بھی پیچھے چلی گئی, اور وہ بھی سرکل کے اندر. یا تو نوٹ کو گھمانا پڑے گا, خود گھومنا پڑے گا, اہمیت کم ہو گئی نا. مگر پوری حدیث بیان ہونی چاہیے نا. کسب الحلال فریدتم بعد الفرائض, رزق حلال کمانے کی کوشش کرنا فرد ہے, بعد الفرائض, دیگر فرائض کے بعد. کیا مطلب ہے؟ ایک ہی فرض ادا کرنا کمانے کا, اسی میں اپنے آپ کو کھپا دیا. نہ نماز کا اہتمام, نہ زکات کا اہتمام جس پر لاگو ہوتی, نہ دعوت دین کے فریضے کو ادا کرنا, نہ اقامت دین کی جد و جہد کرنا, نہ امت والے فریضے کو انجام دینا. بھائی ہم حلال کما رہے ہیں, وہ حلال کمانا ایک فرض ہے بھائی, دیگر فرائض کے, یہ حدیث پوری یاد کریں, دیگر فرائض کے ساتھ بھی نہیں کہا, بعد الفرائض, دیگر فرائض کے بعد. تو اس کمائی والے میں تو کبھی کمپرومائز ہو جائے تو کر لیں, دیگر فرائض میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے. ہمارا الٹا معاملہ ہے, دیگر میں کمی ہوتی ہے تو ہوتی رہے, اس میں کمی کا معاملہ کرنے کو کبھی تیار نہیں ہوتے. بس اس ترتیب کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آگے فرما رہے ہیں, فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, بس اللہ تو لوگوں میں سے ایک ترجمہ, بعضوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل ہوں. یہ جو من یہاں پر آیا, عربی گرامر سے کافی ساتھی واقف ہیں, یہ تبعیدیہ کے لیے آیا ہے. ایک رائے کے مطابق اللہ کچھ لوگوں کے, وہ کچھ آج کل تو لاکھوں ہیں, کہ سارے انسان مائل ہو جائیں, اللہ علی کل شیء قدیر ہے, مگر ہم لوگوں کے لیے پریکٹیکلی ایڈمنسٹریٹولی بڑا مسئلہ ہو جاتا. تو من, یہ گرامر کی اہمیت ہے یہاں پر, کچھ کے, وہ کچھ لاکھوں ہوں گے ایک وقت میں, لیکن کچھ کے دل مائل کر دے اللہ ان کی طرف, تہوی الیہم. اور ان سے مراد کیا ہے؟ اس فیملی کو اللہ آباد کر رہا ہوں تاکہ یہ گھر تیرا آباد ہو, یہاں تیرا ذکر ہو, تیرا نام لیا جائے, اور دنیا جہاں سے لوگ یہاں پر آئیں. اور مزید, ورزقہم من الثمرات, انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما. پہلے روحانی نعمت کا ذکر آ رہا ہے, اب مادی نعمت کا ذکر آ رہا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ورزقہم من الثمرات, اور انہیں رزق میں, انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما. ثمرات پھلوں کے لیے بھی آتا ہے, کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی آتا ہے, اور پیداوار کے لیے بھی آتا ہے, اور محنتوں کے نتائج کے لیے بھی. یہاں پر مادی اعتبار سے جو کھانے پینے کی چیزیں, ان کی طرف اشارہ, لعلہم یشکرون, تاکہ وہ شکر ادا کریں. اور اشارہ کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی وہ پہاڑ ہیں مکہ مکرمہ کے, وہ تو موجود ہیں, انٹیکٹ ہیں اپنی جگہ پر, لیکن بارہ کچھ اگتا آج بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت ایسی نہیں کہ جو وہاں پر مادی اعتبار سے بھی فراہم نہ کی ہو. جو لوگ کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں اور مارکیٹنگ وغیرہ کو دیکھتے ہیں, وہ کوکو کولا والوں کی ذرا پچھلے 5 سال کی رپورٹس کو اٹھائیے گا, ان کا بھی ایک سی او پریشان ہو گیا تھا کہ ایک سرٹن پوائنٹ پر آ کر ان کی سیل اس میڈیز کے اندر ایک پوائنٹ کے اوپر بہت ہی اوپر گئی, اور پھر ایک دم سے نیچے آ گئی. تو جب اس کو چیک کروایا تو پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کو حج کا سیزن آ رہا ہوتا ہے, اور اس دوران میں یہ اتنا پیک پر جاتا ہے. اب یہ میں کوئی کوک والوں کی مارکیٹنگ نہیں کرنا چاہ رہا آپ کے سامنے, جو لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں وہ اسٹڈی کریں گے تو اور بھی پروڈکٹس وغیرہ کو آپ دیکھیں. یہ تو مادی ہو گیا, دنیا کما رہی ہے اس سے, لیکن اس مقام کے اعتبار سے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں وہاں پر عطا نہیں کی. لیکن پھر نعمت کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لعلہم یشکرون, تاکہ شکر ادا کرے. نماز کا ذکر آ رہا ہے, رب کو پکارنے کا ذکر آ رہا ہے. نعمتیں استعمال کرو تو اللہ کا شکر بھی ادا کرو. ہمیں تو کتنی مرتبہ کھانے کے آخر میں یاد آتا ہے کہ شروع میں, غلط بات ہے نا. اچھا, آگے سے ہمارے پاس جواب بھی, ہاں وہ اللہ کے رسول نے سکھایا, بسم اللہ اولہ واخر, وہ کبھی کے لیے نا, اگر بھول جاؤ تو درمیان میں پڑھ لو. اور بعض مرتبہ تو کھا کے ہضم بھی ہو چکا, اس کے بعد یاد آ رہا ہوتا ہے. آفس جا رہے تو یاد آتا ہے کہ بیت الخلاء سے بھی باہر آئے تھے، اللہ نے حاجت کو دور کر دیا، حاجت کو پورا کر دیا، تکلیف کو رفع کر دیا، لباس بھی پہن لیا تھا، دسیوں نعمتیں بھی استعمال کر لی تھیں، اب شاید گاڑی ڈرائیو کرتے بھی یاد آ رہا ہے کہ اتنی ساری دعائیں میں نے ادا کرنی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے. آگے عرض کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، بے شک تو جانتا ہے جو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. یہ عموم کے اعتبار سے بھی ہے اور پیغمبر ہمیں سمجھا رہے ہیں. پیغمبر تو معصوم اور اللہ کی براہ راست نگرانی میں، مگر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے تم بندوں سے پوشیدہ رہ سکتے ہو، اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے. آج سارا گڑبڑ کا مسئلہ یہی ہے، خیال ہے کہ ہم بچ جائیں گے، چھپ جائیں گے. نہ، اللہ سے نہیں بچ سکتے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. ہم ایک دوسرے کو بے وقوف بنا سکتے، بنا رہے لوگ، دھوکہ دے سکتے، خوب دے رہے ہیں، فراڈ کر سکتے، کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ تو نہیں چلے گا معاملہ. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے بے شک تو جانتا ہے جو ہم پوشیدہ رکھتے، جو ہم ظاہر کرتے ہیں. اچھا، بیوی اور اولاد کو چھوڑے جا رہے ہیں نا، تو فطری محبت بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضور کی آنکھ میں آنسو تھے کہ نہیں؟ یہ اظہار ہے نا، باپ کی شفقت کا بھی تو اظہار ہے، بیٹے کی محبت کا بھی تو اظہار ہے کہ ہاں آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین بھی ہے اور بیٹا تیری جدائی پر ہمیں افسوس بھی ہے، مگر توازن دیکھیں، زبان پر وہ ہوگا جس سے اللہ راضی ہو جائے. تو شکوہ نہیں کر رہے، لیکن دل کے جذبات تو اللہ جانتا ہے نا. بیوی کو چھوڑ کر جانا آسان کام ہے ایسے ماحول میں، ایسی کیفیت میں، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ جانا. ہمارے تو 3 دن کے لیے گھر سے باہر نکلے تو جان نکل جاتی ہے، اور 100 مرتبہ تو شاید واٹس ایپ دیکھ رہے ہوتے گھر والے ٹھیک ہے کہ نہیں، کیا خیال ہے جی؟ ادھر کیا ہے، اندر جذبات تو ہیں. تو اس کی طرف بھی مفسرین نے لکھا کہ اشارہ کہ مالک جدائی تو ہے، تو جانتا ہے، لیکن تو اسباب پیدا کرے گا، تو بہتری فرمائے گا، تو کفالت کرے گا، تو حفاظت فرمائے گا. اس پہلو کو بھی دیکھ لیں. اور عموم کے اعتبار سے کیا ہے، ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے باہر کیا ہے، ہمارا پوشیدہ کیا ہے، ہمارا ظاہر کیا ہے، سب اللہ کے سامنے ظاہر ہی ظاہر ہے. اللہ کے لیے کوئی شے پوشیدہ نہیں. یہ جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں قرآن کریم، عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب و ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ غیب و ظاہر کی تقسیم ہمارے اعتبار سے ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شے غیب یا پوشیدہ کا معاملہ نہیں ہے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں عطا کیے اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام. 87 برس کے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو مبیش، تب برسوں کی دعاؤں کے بعد اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے. وہ بھی پیغمبر ہمیں سکھاتے ہیں اللہ سے اولاد کیسی مانگنی چاہیے. ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما. زکریہ علیہ السلام، ربی حبلی من لدنک ذریتن طیبہ، اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما. ہمارے مولوی صاحب سے، امام صاحب سے ذرا دعا فرما دے اولاد نرینہ اللہ عطا فرما دے، یعنی بیٹے عطا فرما دے. کیوں بھائی، بیٹیاں پسند نہیں ہیں کیا؟ اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو تو 3 بیٹے دے کر چھوٹی عمر میں اللہ نے لے لیے تھے، ان کی تو بیٹیاں جوان ہوئی ہیں. تو بہرحال صالح اولاد مانگے، طیب اولاد مانگے، پاکیزہ اولاد مانگے. پیغمبروں کی دعا میں یہ بھی ہمیں سکھا دیا گیا. خیر، بڑھاپے میں اسماعیل بھی عطا ہوئے علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب یقیناً خوب سننے والا ہے دعا کا. اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کو بھی فرماتا ہے اور یہ بھی آداب سکھا رہے، دعا کرو بھی اور دعا کی قبولیت کا یقین بھی رکھو اور دعا کی قبولیت کا بھی اللہ کے سامنے معاملہ رکھو کہ ربنا تقبل منا غریبا. یہ تو اولاد کے ملنے پر الحمدللہ ہے نا. ضمناً ایک بات ہے، ممکن ہے بعض ساتھیوں کے ساتھ کبھی آزمائش کے معاملات رہے ہوں، اللہ اولاد دے کر واپس لے لیتا ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور یہ حضور نے نقل کیا امت کی تعلیم کے لیے. اللہ پوچھتا ہے فرشتے سے، تم نے میرے بیٹے کی جان نکال لی، روح نکال لی اس کی، تم نے اس کو وفات دے دی، تو تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتہ کہتا ہے اللہ، اس بندے نے اس حال میں بھی کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ جس حال میں رکھے، آسان بات تو نہیں. اللہ فرماتا ہے جاؤ جنت میں ایک محل تعمیر کرو، اس کا نام رکھو بیت الحمد، اللہ کا شکر ادا کرنے پر عطا کیا جانے والا محل. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. اور اللہ جس کو چاہے سورہ نساء سورہ شورا کے آخر میں آیت 49 اور 50 اللہ جس کو چاہے بیٹے دے, جس کو چاہے بیٹیاں دے, جس کو چاہے دونوں دے, جس کو چاہے کچھ نہ دے. اللہ علیم بھی ہے, خوب جانتا ہے, قدیر بھی, سب کچھ کرنے پر قادر ہے. یہ اس کی عطا, اللہ کی عطا پر راضی رہنا چاہیے. ایک صاحب سے پوچھا, اولاد نہیں تھی ان کے ہاں, تو ان کی بھتیجی ساتھ تھی, کیا نام ہے بیٹیا کا؟ جی بھتیجی ہے, نام اس کا یہ ہے آپ کا. تو بڑی پیاری بات کہی, کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری اہلیہ کو اب تک اس آزمائش سے محفوظ رکھا ہے. اولاد فتنہ بھی تو ہے نا, امتحان. انما اموالکم واولادکم فتنہ والی بات. یہ سارے پہلو اللہ قرآن پاک میں ہمیں سمجھاتا ہے. ہر شے اپنے مقام پر بالکل کلیئر ہے, سارے مقامات کو سامنے رکھنا چاہیے. یہاں بڑھاپے میں اللہ کی طرف سے اولاد کے عطا کیے جانے پر شکر گزاری. اب جو دعائیں ہم سب کو یاد ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا. جی پیغمبر سے بڑھ کر کون اللہ کی بندگی کرنے والا ہوگا, وہ بھی دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا, بات پہلے بھی آئی. ومن ذریتی, اور میری اولاد کو بھی, اولاد کی بھی فکر ہے. ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی آپ آتے ہیں, ٹھیک ہے, جمعے میں بعض بچوں کے اسکولس کے معاملات ہوں گے, میں عام نمازوں کی بات کر رہا ہوں. جی لاتے ہیں ہم اپنے ان بچوں کو جو اس قابل ہیں کہ مسجد میں لائے جا سکے, اور پھر ہم اپنے گھروں میں, جب اپنے محلے میں ہیں, اپنے گھر میں ہیں, تو نمازوں کے علاوہ جو فرض نمازوں کے علاوہ سنت نوافل گھروں میں اہتمام ہے اس کا, تاکہ بچے دیکھیں ان کو بھی شوق پیدا ہو اس چیز کا. بچوں کے ریزلٹس خراب آ رہے ہیں اسکول کے اندر, کتنی فکر مندی ہے ہمیں, نمازیں ضائع ہو رہی, فکر مندی ہے. انگلش وہ منہ ٹیڑھا کر کے, معاف کیجیے گا, اچھے ایکسنٹ کے ساتھ نہیں بول پا رہے, اور وہ امریکنز کی طرح بے باک ہو کے نہیں بول پا رہے, تو بڑی پریشانی. اور اللہ کا کلام بن پڑا ہے گھر کے اندر, صرف کوئی پریشانی ہے کہ نہیں؟ یہ پیغمبر سکھا رہے ہیں کیا ترجیحات ہونی چاہیے. اولاد کو سیٹل کرو, کہاں سیٹل کرو, پیغمبر سکھا رہے ہیں. اور اولاد کے بارے میں فکر مندی پیغمبر سکھا رہے ہیں. فرمایا کہ ربنا, اے ہمارے رب, وتقبل دعا, اور میری دعا قبول فرما. دعا مانگنا بھی ہے اللہ سے, اور دعا کی قبولیت کی دعا بھی کرنی, اور یقین رکھنا کہ اللہ قبول فرمانے والا. ربنا غفر لی, اے ہمارے, میری مغفرت فرما. ولی والدیہ, اور میرے والدین کی. ولی المؤمنین, اور ایمان والوں کی. یوم یقوم الحساب, اس دن کے جس دن حساب قائم ہوگا. کل کی فکر بھی آ گئی, ہیئر ٹو ہیئر آفٹر, دنیا معاش کی فکر بھی آئی, اور ہیئر آفٹر آخرت کی فکر بھی آ گئی, اپنے بارے میں بھی, والدین کے بارے میں بھی. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ذکر ہوا, وہ تو بات واضح ہے کہ جب واضح ہو گیا کہ آزر شرک پر ہی, کفر پر ہی اڑا ہوا ہے, تو سورہ توبہ آیت نمبر 114, ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی. یہ تو ہوا معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے. ہمارے تعلق سے کیا ہے؟ اپنے لیے بھی دعا, اپنے والدین کے لیے بھی دعا. دیکھ لیں جی, بعض یونیورسٹیز پہ پڑھاتے رہے ہم کراچی کے اندر, جب ان موضوعات پر بات ہوئی تو بعض اسٹوڈنٹ نے یہاں تک کہا, یہ 10-15 سال پرانی بات کر رہا ہوں, کہ بڑے عرصے بعد یا توجہ ہوئی ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اب تو کیا کہتے ہیں اس کو, اولڈ ہاؤسز نا بہت بڑھ رہے ہیں بڑے شہروں کے اندر, تو جو اولاد ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کے نکال رہی ہے, اس سے کم ہی امکان ہے کہ وہ اولاد ماں باپ کے لیے دعا بھی کرتی ہو. اور اس میں ماں باپ کا بھی اپنا قصور ہے کہ تربیت کیا کی ہم نے, اس طرح توجہ کا معاملہ بھی رہے. اپنے لیے بھی دعا, اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا, اور ایمان والوں کے لیے بھی دعا جس دن کے حساب قائم ہوگا. ضمناً ایک بات ہے, ماہ رمضان میں اس کا بیان کسی جگہ کرنے کا موقع ملا تو بات دل میں آئی. سادہ باتیں سمجھ جائیں گے آپ, بہت سادہ سی بات ہے. ایک وہ شخص سے جو غیر مسلم مسلمان ہوا, جن کو ہم ریورٹڈ مسلمز کہتے ہیں, بڑے کیسز, بڑی آپ کے سامنے کیس اسٹڈیز ہوں گی, وہ روتے ہیں بےچارے. ہم تو اسلام قبول کر کے آگے اسلام میں داخل ہو گئے, ہمارے ماں باپ تو کفر پہ, ہم تو دعا بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمت کو جانے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا, اور ہمارے ماں باپ بھی مسلمان ہیں, زندہ ہے تو بھی دعا کرنی ہے, چلے جائیں تو بھی دعا کریں گے. اگر کفر پر کسی کے ماں باپ, تو بےچارا دعا بھی نہیں کر سکتا. ہم ایمان کی قدر کو سمجھتے نہیں ہیں. ان سے سمجھے کہ جنہوں نے شعوری طور پر ایمان قبول کیا, دے آر ناٹ مسلم بائی چانس, دے آر مسلم بائی چوائس والی. وہ روتے ہیں, چلو ماں باپ زندہ تو پیر پکڑ کے قبول تو کروانے کی کوشش کرے گا, مر گیا تو دعا بھی نہیں کر سکتا. خیر بات یہ کہ مال مفضل بے رحم والی بات ہے, ہمیں قدر نہیں ہے. اللہ نے کس قدر نعمت عطا فرمائی, اللہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرہ کے حوالے سے بس جو ایک واقعہ بڑا شدید ہوا ہے, جو سیکیورٹی فورسز پر حملوں کا معاملہ, اور کئی اہلکار اس میں شہید بھی ہو گئے, ایک زخمی بھی ہوئے, ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شہداء کی مغفرت فرمائے, جو زخمی اللہ ان کو صحت کامل عطا فرمائے. مگر یہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا تھا کہ ماضی کے کچھ برسوں میں سکون ملا تھا, اب امریکہ بدماش اور اس کی حرکتوں سے کچھ جان ہماری چھوٹی تھی, مگر پھر یہ پے در پے دہشت گردی کے واقعات جو شروع ہوئے ہیں, اور پیچھے وہ بہرحال اس ملک کے دشمن اور اسلام کے دشمن, ان کا گٹھ جوڑ, اس حوالے سے بڑی توجہ کی ضرورت ہے. آخر یہ پھر ایک دم سے واقعات مستقل جو شروع ہوئے جس میں درجنوں ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اس تعلق سے اللہ تعالی ہمارے ارباب اختیار کو بھی اور ہمارے ذمہ داران کو بھی اور ذمہ دار اداروں کو بھی صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک واقعہ ہوا جو بھی اس کا پس منظر ہے, لیکن ایک اسکول کے ٹیچرز کو جو ہلاک کیا گیا, بھارت مذمت تو ہم کریں گے, انسانی جان قیمتی ہے اور کہیں جائیداد کے تنازعات ہوں, کہیں دشمنی کے معاملات ہوں, اور اس کے نتیجے میں اس طرح کی جو بھی حرکت جس سے انسانی ہلاکتیں ہوتی ہیں, بہرحال اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. ضمناً ایک بات یہ ہے کہ شریعت اگر نافذ نہ کریں اور قصاص کا قانون نافذ نہ کریں تو جانیں ضائع ہوتی ہیں, محفوظ نہیں رہتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.